السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ہم سلسلے وار سورۃ سبا سے لے کر اب تک 9 مکی سورتیں پڑھ چکے ہیں اور 4 مکی سورتیں سلسلے کے بھی باقی ہیں. ان چاروں سورتوں میں غالب مضمون توحید باری تعالیٰ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف. حامیم حروف مقطعات، ان کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم ہے. والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے بنا دیا اس کو قرآن عربی. کس کو؟ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، یا اگلی آیت میں الفاظ آ رہے ہیں جو ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب، کتاب کی ماں، یا لوح محفوظ، یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. وہ قرآن مجید ہمارے فہم سے بالا تر تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو کلام کے متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو جس طرح متکلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ہمارے فہم کی سرحدوں میں نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ کی کسی صفات کا احاطہ کرنا بھی ہمارے فہم کے حدود میں، ہمارے فہم کی حدود سے ماورا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، فی صحف متحرہ مرفوعت متحرہ، وہ جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے پاکیزہ طریقوں میں ہے، بلند و بالا طریقوں میں، فی ایدی سفرت کرام برارا، ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہے جو بڑے نیک ہیں اور بڑے عزت والے ہیں. اس قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے فہم کے لیے زبان عربی کی صورت کے اندر نازل فرمایا. سورہ یوسف میں مضمون آیا تھا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی کی صورت میں. یا الفاظ آئے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو بنا دیا قرآن عربی. پہلے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا عبرانی زبان میں، اس کا ایک حصہ تورات کی صورت میں، پھر اللہ نے اسی کا ایک حصہ اتارا تھا سریانی زبان میں، اور وہ تھا انجیل. انجیل سریانی زبان میں اتری تھی. اب اللہ نے پورے کے پورے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عربی کے سانچے میں ڈھال کر نازل کیا ہے. انا جعلناہ، بے شک ہم نے بنا دیا اس کو قرآن عربیہ، عربی قرآن. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس پہ غور و فکر کر سکو، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تمہاری سمجھ کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن عربی کی صورت عطا کی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک وہ ہمارے پاس ہے ام الکتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. لَعَلِيٌّ، بہت ہی بلند و بالا ہے، حکیم اور بہت ہی حکمت والا ہے. اب نظر وہ ان کو ذکر صفن، تو اے مشرکین مکہ، اے مکے والو، کیا ہم ذکر کو تم سے پھیر دیں موڑ کر؟ یعنی کیا ہم قرآن مجید کے نزول کو، کے سلسلے کو روک دیں؟ ان کنتم قوم مصرفین، اس لیے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے لوگ ہو، تم قرآن مجید کے احکامات کے اوپر ذرا سا بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہو، تم اپنی سرکشی میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہو، تو کیا اس وجہ سے ہم قرآن کا بھیجنا ہی چھوڑ دیں؟ یہ تمہیں قرآن ناگوار لگ رہا ہے، لہٰذا ہم قرآن کا نزول چھوڑ دیں؟ اور آج یہ کیسا نہیں ہے، تم چاہو اس کی قدر کرو یا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے، وہ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کرے گا، ہدایت پالو گے تمہارا بھلا ہے، نہیں پاؤ گے اپنا نقصان کرو گے۔ تو اصل نظر و انتم الذکر صفن، کیا ہم اس ذکر کو پھیر لے موڑ کر؟ اے انتم تم قوم مصرفین، کہ تم وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے ہو، وکم ارسلنا من نبی فی الاولین، اور کتنے ہی نبیوں کو ہم نے بھیجا تھا اس سے پہلے لوگوں نے، وما یاتیہم من نبی، اور ان کے پاس نہیں آتے تھے کوئی بھی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، فاہلکنا اشد منہم بچن، تو پھر ہم نے ہلاک کیا ان میں سے ان لوگوں کو جو بہت قوت والے تھے، بڑے زور والے تھے، ومضا مثل الاولین، اور یہی پہلوں کی ریت، پہلوں کی روش ہی چلی آ رہی ہے، ولئن سالتہم من خلق السماوات والارض، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لیقولن، وہ ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، کہ ان آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے وہ شخص ہے جو زبردست ہے اور جو ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے، یعنی بہت ہی صاحب علم اور بڑی قوت والی ہستی ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اتنا مربوط نظام اس نے تخلیق فرمایا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ وہی ہے ہستی کہ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس زمین میں اس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں راستے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا سکو، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور یہ وہی ہستی ہے کہ جس نے آسمان سے اتارا پانی ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا بھی بلدتم میتا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زندہ کر دیا مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح سے تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، اسی طرح سے تم بھی زمین کے اندر سے زندہ کیے جاؤ گے، والذی خلق الازواج کلھا، اور یہ وہی ہستی ہے کہ جس نے بنائے ہر چیز کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی تاکہ تم ان پر سواری کرو، لتستووا علی ظهورہ، تاکہ جب تم اچھی طرح سے اس سواری کی پشت کے اوپر بیٹھ جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم اچھی طرح سے سواری پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور اس کے بعد تم یہ الفاظ ادا کرو، اب یہ ہے سواری پر سوار ہونے کی مسنون دعا، کیا دعا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک رب ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، وما کنا لہ مقرنین، اور ہم اس سواری کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، کہاں ہم اور کہاں اتنے طاقت رکھنے والے یہ جانور، یا یہ کہ کہاں اتنے بڑے بڑے یہ سمندر کے اندر چلنے والی کشتیاں اور جہاز، تو فرمایا کہ تم یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک وہ ذات جس نے ہمارے قابو میں کر دیا اس سواری کو، وما کنا لہ مقرنین، اور ہم اس سواری کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے کہ ایک سفر ہمارا اور بھی چل رہا ہے، ایک سفر تو ہم یہ کر رہے ہیں بختی کہ کسی جانور پر بیٹھ کر، کشتی پر بیٹھ کر، یا آج کی سواریاں ہم پر بیٹھ کر ہم ایک منزل دوسری منزل کی طرف جا رہے ہیں، ایک ہمارا سفر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ہر صبح ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہمارا ہر قدم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ یہ وضاحت ابھی آگے آ رہی ہے، یہ جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، اصل میں اولاد اپنے والد کا ایک جز ہوتی ہے، وہ والد کا جز ہی ہے، جو کہ رفتہ رفتہ پھر رحم مادر میں پورے کے پورے انسان کی صورت اختیار کرتی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے ان ہستیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, انہوں نے ان ہستیوں کو اللہ کا جز بنا دیا, اولاد بنایا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے, اور وہ اللہ کا جز ہے جو رفتہ رفتہ اس صورت کو پہنچا ہے کہ وہ فرشتے بن گئے. ان الانسان لغفور مبین, بے شک انسان واقعی بہت ہی واضح طور پر ناشکرا ہے. ہم اتخذ مما یخلق کو بنا, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو اس نے بنایا ہے پسند کر لی بیٹیاں, واسطاکم بالبنی, اور تمہیں اس نے چن چن کر دے دیے بیٹے. اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو تمہیں کتنا غصہ آتا, لیکن تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب بھی کی تو بیٹیاں, یعنی مکے والوں شرم کرو, یہودیوں نے اللہ کو دیا تو کون سا بیٹا تو دیا نا, عیسائیوں نے اللہ کو دیا تو بیٹا تو دیا, تم نے تو حد کر دی کہ تمہارے اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو تو تم اس کو زندہ دفن کر دو, اور تم نے اللہ تعالیٰ کو کیا الاؤڈ کی ہے, بیٹیاں الاؤڈ کی ہیں. باعث مشیرہ احدہم, اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے, پھر ماں ضرب الرحمٰن مثلا, کہ جیسی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے, یعنی جب اس میں ان کو کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, وجہ مسبدا, تو سارا دن اس کا چہرہ افسوس سے غم سے سیاہ رہتا ہے, وہ قدیم, اور وہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے. عظمن یونشا فل ہی, کہ کیا میرے ہاں وہ اولاد آئی ہے جو کہ پروان چڑھے گی زیورات میں, یعنی مجھے تو وہ اولاد چاہیے تھی کہ جو پروان چڑھتی اسلحے میں, تلواروں میں, ہتھیاروں میں, اور یہ ایسی اولاد آئی ہے کہ جس کو زیادہ پسند ہتھیاروں کے بجائے زیورات ہوں گے. یہ میلان ہے کہ قبائل زندگی میں مردوں کو زیادہ رغبت ہوتی ہے ہتھیاروں سے, اور خواتین کو زیادہ رغبت ہوتی ہے زیورات سے. تو آیا میرے ہاں وہ اولاد پرورش پائے گی کہ جو پرورش پائے گی زیورات میں, وہ فی الخصام غیر مبین, اور وہ جھگڑے کے وقت غیر واضح ہوگی. اگر بیٹا ہوگا تو جھگڑے میں میرا دست و بازو بنے گا اور پوری طرح سے مقابلہ کرے گا, اور یہ ہے جو کہ میرا مقابلے میں میرا جھگڑے کے دوران میرا ساتھ نہیں دے سکے گی, میری دست و بازو نہیں بن سکے گی. وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ در حقیقت رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا. اشاہدوا خلقہم, کیا وہ ان کی تخلیق کے اوپر گواہ ہے؟ کیا ان کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا؟ لتکتب شہادتہم, عنقریب ان کی گواہی دکھ لی جائے گی. ویسألون, اور ان سے پوچھا جائے گا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه, اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. یہ مضمون تیسری بار آ رہا ہے. دنیا میں بلا شبہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے, لہذا اگر کسی نے شرک کیا ہے اور غلط عقیدہ گھڑا ہے اور غلط عقیدہ اس نے پھیلایا ہے, تو بلا شبہ اس میں اللہ کا اذن شامل ہے, لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مجبور نہیں کر دیتا انسان کو کہ وہ کسی غلط کام کی طرف نہ جائے. کیوں؟ اللہ نے انسان کو دنیا میں بنایا, خلیفہ اختیار دیا, تو اگر انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اللہ اذن دیتا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو, لیکن اس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے, ان کو ہم اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش نہ کرتے. ما لہم بذلک من علم, ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. یہ بات انہوں نے خود سے اعتراض کی ہے, جواب پیدا کر رہے ہیں اپنے غلط تقیدوں کے لیے. انہم الا یخرصون, وہ نہیں ہیں مگر یہ کہ کیا آرائیاں کرنے والے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ, کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی؟ فہم بھی مستمتقون, کہ وہ اس کے ساتھ پوری طرح سے چمٹے ہوئے. بل قالوا, بلکہ انہوں نے تو یہ کہا, انا وجدنا آباءنا علی امت, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک راہ پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پا رہے ہیں. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, مگر بستی کے آسودہ حال لوگوں نے یہ کہا, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ, کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایک راہ پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم اب انہی کے نقش قدم کی اقتداء کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. قال ابن اودے تم بے آدم اما بجت تم علیہ آباد، اس خبردار کرنے والے نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس وہ ہدایت لے کر آیا ہوں، وہ کتاب وہ تعلیمات لے کر آیا ہوں جو کہ زیادہ ہدایت والی ہیں اس سے کہ جس پر تم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو انہوں نے کہا کہ اے رسول تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس چیز کے انکاری، ہم اس چیز کو نہیں مانتے. فانتقمنا منهم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، پس اے نبی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں الگ ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا. مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے. جو اللہ کو مانے گا بالکل صرف جو کہے جی کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسے لوگ جہریہ کہلاتے ہیں. تو مشرک جہریہ نہیں ہوتا، مشرک کہتا ہے کہ ہاں بڑے جی کا گاڈ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے چھوٹے جی کے گاڈ بھی ہیں. تو فرمایا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں سوائے اس ہستی کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گی. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، تو پھر ہم نے ان کی اس بات کو کر دیا باقی رہنے والا ان کے پیچھے، یعنی ان کی اولاد میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹتے رہے، یعنی ہر دور میں پھر کوئی نہ کوئی لوگ ان کے یہاں موجود رہے جو واقعتاً دین ابراہیمی پر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت کے ظہور سے پہلے بھی کبھی شرک آپ نے نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شرک نہیں کیا. تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے اس کلمہ توحید کو ان کے پیچھے ان کی اولاد میں باقی رکھا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹتے رہیں، رجوع کرتے رہیں صحیح تصور توحید کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، ان کو رہنمائی ملتی رہی. بل متات ہا الا ابا ابا اہ، اور یہ سب جو مکے والے ہیں جو بڑھ بڑھ کے ہمارے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں اور توحید کے عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں، فرمایا اصل بات کیا ہے، بل متات ہا الا ابا ابا اہ، بلکہ میں نے مال و متا دیا، سال و سامان دیا ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی جا اہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، وہ رسول مبین، اور ایک واضح رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ولما جا اہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا ھذا سحر، انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، وانا بہ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن کیوں نہ نازل ہوا ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص کا. یہ دو بستیاں کون تھی؟ یہ اصل میں تھی مکہ اور طائف، یہ وہاں پر ٹوئن سٹیز کہلاتے تھے، اور یہ ٹوئن سٹیز ہو جاتے ہیں بعض علاقوں میں، قریب قریب دو شہر بس جاتے ہیں اور ایک خاص بستے جڑوا شہر کہلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں راولپنڈی اسلام آباد ہے یا سکر اور روڑی ہے، اسی طرح سے وہاں پر تھے یہ مکہ اور طائف. تو انہوں نے کہا کہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سرمایہ دار موجود تھے، بڑے بڑے جاگیردار موجود تھے، جن کے بڑے بڑے وسیع علاقے میں باغات تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا نبی بنانے کے لیے یتیم ملا تھا؟ یعنی ان کی نظر میں اصل اہمیت مال و دولت کی تھی، نہ کہ سیرت و کردار اور اخلاق کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کر رہے ہیں نبی آپ کے رب کی رحمت کو؟ کیا ان کے اختیار میں ہے کہ آپ کے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کریں جس کو چاہیں نبی بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ کے رب کی رحمت سے نواز دیں؟ نہنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں. یہ جو بڑی اہمیت دے رہے ہیں روپے پیسے کو، یہ روپیہ پیسہ بھی ہم نے دیا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان معیشت کو اس دنیا کی زندگی میں. ورفانا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر اٹھا دیا ہے، یعنی مالی اعتبار سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے. کیوں؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر مالی اعتبار سے درجات میں فوقیت دی ہے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض بعض کو بنا لیں اپنا خدمت دار. یعنی اگر سب کے سبھی مالی اعتبار سے ایک ہی اسٹیٹس پر ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر ماتحت کون بنتا، پھر ملازم کون بنتا، پھر ہر طرح کا کام تو نہ ہو سکتا. اس کا بڑا اردو میں بڑا پیارا سا محاورہ ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو اگر سبھی رانیاں ہوتے تو پانی کون بھرتا؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے دیا ہے وہ افسر ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا ہے وہ اس کا ماتحت ہے. کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے، تاکہ کاروبار دنیا چلتا رہے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے تو اللہ نے اس کو نوکر بنا دیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے اللہ نے اس کو مالک بنا دیا، اس کو بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ رول اللہ نے دنیا میں اسائن کیے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے رول دیا ہے مالک کا، کسی کو اللہ نے رول دیا ہے نوکر کا، اور دونوں اپنے اس کردار میں اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں. اگر وہ عیش میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کے کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک آدمی معاشی طور پر تنگ حالات میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے لیے پر راضی رہتا ہے، تو وہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. تو فرمایا ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں معیشت تقسیم کر دی ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے اٹھایا ہے. کیوں؟ تاکہ ان میں سے بعض بعض کو بنا لیں اپنی اپنا خدمت گار. برحمت اور رب کا خیر و مما یجمع، اور اے جو نبی جو آپ کے رب کی رحمت ہے، اب یہاں رحمت سے مراد قرآن رسالت جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اے نبی جو آپ کے رب کی رحمت ہے خیر و مما یجمع، وہ بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یہ مضمون اس سے پہلے آیا تھا سورہ یونس میں بھی، وہ خیر و مما یجمع، یہ قرآن بہتر ہے مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو ایک ہے قرآن کی خدمت کی دولت، اور ایک ہے روپیہ پیسہ. تو قرآن کی خدمت کی دولت، قرآن کی خدمت کے حوالے سے دولت جمع ہو رہی ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اس دولت سے جو لوگ جمع کرتے ہیں روپے اور پیسے کی صورت میں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا خادم بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اس کتاب کو سیکھنے اور اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اے نبی جو آپ کے رب کی رحمت ہے جو آپ پر ہوئی ہے خیر بہتر ہے مما یجمعون، اس مال و اسباب کی یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اور یہ دنیا کے مال و اسباب کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اور اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے. انسان چاہتا ہے مجھے جلدی فائدہ حاصل ہو جائے، وہ نقد کا سودا کرنا چاہتا ہے، ادھار پر جانا نہیں چاہتا. تو اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، فرمایا لجعلنا لمن یقر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة، تو پھر ہم اس کے لیے جو بھی رحمان کا کفر کرتا ہم اس کے ان کے گھروں کی چھت کو بنا دیتے چاندی سے. چلو ٹھیک ہے تم کفر کر رہے ہو، لہذا تمہیں دنیا ہی میں ہم نواز دیتے ہیں، لو تمہارے جتنے گھر ہیں ان گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے ہیں. وہ مارے جا اور وہ چڑیا بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں، علیہا یظہرون کے جس پر وہ چڑھتے ہیں. والے بیوتہم ابوابا و سررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر اٹھے لا کر بیٹھتے ہیں ہم ان کو بھی چاندی کا کر دیتے ہیں. پھر چاندی کیا ہے؟ بس زخرفا، بلکہ ہم ان کو سونے کا بنا دیتے ہیں. ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ خطرہ تھا کہ پھر سبھی رحمان کا کفر کریں گے، وہ دیکھیں گے رحمان کا کفر کرنے سے دولت مل رہی ہے اور پورے کا پورا گھر ہمارا، اس کی چھت بھی، اس کے دروازے بھی، اس کی سیڑھیاں بھی، اور ہمارے تخت بھی چاندی اور سونے کے بن رہے ہیں. تو چونکہ انسان جلدی کا نفے کا طرفدار ہے تو کہتا اچھا چلو نو نقد کا تیرا ادھار، پتنی آخرت آتی ہے کہ نہیں آتی، لہذا چلو ہم رحمان کا کفر کر کے اور یہ ساری دولت حاصل کر لیتے ہیں. تو فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، سبھی دنیا دار بن جائیں گے، تو ہم دنیا میں ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کر رہے ہیں ہم ان کو دنیا میں سونے اور چاندی کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے. لیکن اس سب کے باوجود ہوتا کیا؟ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور پھر بھی یہ سب کا سب کیا ہوتا؟ یہ اس دنیا کی زندگی کا ایک ساز و سامان ہوتا، یہ صرف چار دن کی چاندنی ہوتی بس. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی کیسی تربیت کرتے تھے. آپ ان کو لے کر ایک کسی سفر پر جا رہے تھے, رستے میں کچرے کا ایک ڈھیر آ گیا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچہ بکری کا مرا پڑا ہوا ہے اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں. آپ وہی رک گئے اور صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ایک درہم میں مجھ سے یہ بکری کا بچہ خرید لے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو اس کو ویسے بھی نہیں لیں گے, ایک درہم دے کے کون لے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کے تمام مال و اسباب کی حقیقت اس سے بھی کم ہے. اس کی حیثیت کیا ہے دنیا کے مال و اسباب کی؟ یہ ایک عارضی زندگی کا ساز و سامان ہے. اصل اہمیت کس کی ہے؟ آخرت کی ہے. فرمایا والآخرت عند ربک للمتقین, اور آخرت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمایا, ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا, کھلے میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور چھپے میں تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ تقویٰ ہے. التقویٰ فی السر والعلانیہ, اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اس تقویٰ کے ذریعے سے ایسی نعمتیں ملیں گی جو بہت بہتر ہیں اور جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَان, اور جو رحمان کے ذکر سے رخ پھیرتا ہے, رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَان, ہم اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان, فَهُوَ لَهُ قَرِين, اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ مضمون کل آیا تھا سورہ سجدہ میں بھی کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, حدیث میں آتا ہے, اور وہ اپنی تھوتنی پھلائے ہوئے انسان کے دل کے پاس ہر وقت تیار رہتا ہے اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کر رہا ہے. جیسے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ فوراً انسان کے ذہن میں وسوسہ اندازی کرتا ہے, برے خیالات ڈال دے گا, برے وسوسے ڈال دے گا, بری سازشیں اس کو اس کی پٹی پڑھائے گا. خانہ خالی جو میں گیرت, اگر گھر خالی ہوگا تو اس میں دیو آ جائیں گے. دل خالی ہوتا ہے اللہ کی یاد سے, انسان اللہ کے ذکر سے رخ پھیرتا ہے تو فوراً وہ شیطان اپنا کام اپنا دھندا وہ شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے رخ پھیرتا ہے, غفلت اختیار کرتا ہے, نقیض لہو شیطان, ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو, فہو لہو کریم, اور پس وہ پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور بے شک وہ ان کو صحیح رستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, کہ وہ ہدایت پر جا رہے ہیں. شیطان انہیں پٹیاں پڑھائے گا شرک, اور وہ شرک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی نظر و نیاز کر کے سمجھیں گے ہم بہت بڑے تیر مار رہے ہیں, ہم تو بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں, ہم نے فلاں نیاز کرائی ہے اور ہم نے فلاں مزار پر جا کر چادر کرائی ہے اور ہم نے اس میں اتنے پیسے دیے. تو فرمایا کہ وہ شیطان ان کو روکتے ہیں توحید کے راستے سے یا نیکی کے راستے سے, اور وہ غلط کام کر کے سمجھتے ہیں ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑا ذہین سیانا اور اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں. جتنے دنیا کے اندر دنیا داری میں ہوں گے اور دنیا ترسی کرتی چلی جائے گی, جتنے بڑے بڑے ہاتھ ماریں گے اتنا اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ اور اپنے آپ کو بڑا چالاک اور سیانا سمجھیں گے. حتی اذا جاء, یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا, قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرق, آئیں گے اب اس کا ساتھی شیطان اس کو نظر آ جائے گا. اب وہ شیطان کو دیکھے گا اس کی اصل صورت میں, تو اس سے کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرق, اے کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فرق پڑ جائے, تو مجھ سے اتنا دور ہو جائے کہ جتنی دور دو مشرق کے ہوتی ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ ہماری مشرق وہ ہے جہاں سے سورج شروع ہو رہا ہے, اور جو ہماری مغرب ہے وہ کسی اور کی مشرق بن رہی ہے, جو کہ بالکل ہم سے سمجھیے کہ 24-12 گھنٹے کے ڈفرنس پر ہے وقت کے اعتبار سے. تو جہاں جب ہمارا سورج شروع ہو رہا ہے تو ان کے ہاں سورج غروب ہو رہا ہے, جب ہمارے ہاں سورج غروب ہو رہا ہے تو ان کے ہاں طلوع ہو رہا ہے. تو جو ہماری ایک تو ہماری مشرق ہے ہی, جو ہماری مغرب ہے وہ بھی کسی اور کی مشرق ہے. تو یہ میکسیمم فاصلہ ہو گیا پھر زمین کے اوپر, یعنی مشرق سے لے کے اور مغرب تک. مغرب جس کو ہم مغرب کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کی مشرق ہے. تو دو مشرق ہو گئے, ایک ہماری مشرق اور ایک کسی اور کی مشرق جو ہماری مغرب ہے. تو یہ میکسیمم ڈسٹینس ہے جو کہ انسان تصور کر سکتا. فرمایا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کے درمیان کی دوری ہو جائے. فبئس القرین, اب وہ شیطان بہت ہی برا ساتھی تھا.
بنائی جنتا کو مل جاؤ میں سلم تم، اور اب تمہارا پچھتاوا، تمہاری ندامت آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر تم نے اس سے پہلے ظلم کیا. آج تمہیں اگر غصہ آئے کہ میں نے بڑی غلطی کی، مجھے شیطان کی بات نہیں مانی چاہیے تھی، مجھے بہائی اور یہودی کے رستے پر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ شیطان کا رستہ تھا، شیطان نے پٹی پڑھائی تھی اس کی. لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ آج کے دن روز قیامت تمہارا یہ پچھتانا، یہ تمہارا پچھتاوا، اگر تم نے ظلم کیا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا. انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم عذاب کے اندر ایک ساتھ شریک ہو گئے، تم بھی اور تمہارا ساتھی شیطان بھی. اب انت تسمع الصم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو کتنی باتیں ہیں، دو دو چار کی طرح ہے. تو فرمایا اب انت تسمع الصم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہرے کو سنا سکیں گے، بہروں کو سنا سکیں گے، اور قادر امیا، یا آپ رہنمائی دے سکیں گے اندوں کو؟ پمن کانا کی ذرال مبین، یا ایسے شخص کو جو کہ کھلی گمراہی ہے. فیما نظہ بننا بیٹا، یعنی اے نبی آپ کی باتوں سے یہ لوگ بہرے بنے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کے حوالے سے اندھے بنے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں کیا سمجھائیں گے؟ سننا نہیں چاہتے، یا اصل حق کو دیکھنا نہیں چاہتے. فیما نظہ بننا بیٹا، اے نبی اس کا بھی امکان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو لے جائیں، ہم آپ کو اٹھا دیں، آپ کی وفات ہو جائے. فانا منہم منتقمون، تو پھر بھی ہم ان سے تو انتقام لینے والے ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور نرینک الذی وعدنا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر وہ عذاب آ جائے. فانا علیہ مقتدرون، تو بے شک ہم اس کے اوپر اختیار رکھنے والے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑ لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. یہ بات جلدی آئی تھی کہ شیطان کا مقابلہ ہوگا قرآن سے. جیسے آپ کو علامہ اقبال کا شعر میں نے کل سنایا تھا کہ کچھ تنے ابلیس کار مشکل ہے، ابلیس کو مار دینا بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ ذات سے وہ گم اندر اما کے درخت، اس لیے کہ وہ دل کی گہرائیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، آپ کیسے اس کو ماریں گے؟ خوش طرح باشد مسلمان اشکری، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ تم اس کو مسلمان کر لو، جیسے اللہ کے رسول نے اپنے شیطان کو مسلمان کیا تھا، تم بھی اس کو مسلمان کر لو. اور مسلمان وہ کیسے ہوگا؟ خوش طے شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی تلوار سے اس کو گھائل کرو. جتنا تم قرآن کے ساتھ چمٹتے جاؤ گے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے جاؤ گے. پس کم سکھ دلہ جی اوہیا الیک، نبی آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجیے اس کلام کو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. انکا علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک و لقوم، اور بے شک یہ قرآن مجید نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وسوف تسألون، اور ان قریب اب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کا قرآن پہنچا تھا اور تم نے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا کہ نہیں کیا. اب اس کے بعد ذرا ایک مشکل آیت آ رہی ہے، فرمایا وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی پوچھ لیجئے ان سے کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہتہ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی دوسرے معبود تھے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ اب اللہ کے رسول کیسے پوچھے ان سے، وہ رسول تو فوت ہو گئے. تو اس حوالے سے توجہ کی گئی ہے کہ ان کی جو بھی تعلیمات ابھی موجود ہیں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، اس تورات میں انجیل میں دیکھ لیجئے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ شرک کی دلیل ان کتابوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی. شرک کے لیے کوئی دلیل نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے، حالانکہ وہ دونوں کتابیں اصل شکل میں نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں. نبی آپ پوچھ لیجئے ان رسولوں سے، مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات موجود ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بڑا پیارا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ چھ مہینے تک رہتے تھے محاذ جنگ پر، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے رہتے تھے. چھ مہینے رہتے تھے گھر پر. جب گھر پر رہتے تھے تو اس وقت ان کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھی اور واپس گھر آ گئے، نماز پڑھی واپس گھر آ گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ اگتاتے نہیں ہیں تنہائی میں، کہ آپ اس سے ملتے جلتے زیادہ نہیں ہیں، بس آتے ہیں آپ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں تنہائی میں نہیں ہوتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور یا اللہ کے رسول سے ہم کلام ہوتا ہوں. جب میں اللہ کی کتاب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو گویا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی ہدایات جو ہے وہ کے رسول کی تعلیمات وہ مجھ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، اللہ کے رسول مجھے اپنے احکامات اور اپنے ارشادات سنا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے پر اگر سابقہ رسولوں سے گفتگو کرنی ہے تو ان کی جو بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھ لو، ان کتابوں کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا واقعی اس سے پہلے بھی اللہ نے کبھی یہ عقیدہ دیا تھا کہ رحمان کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں جن کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. فلما جاءهم بآیاتنا، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری آیات کے ساتھ، اذا هم منها يضحكون، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑانے لگے. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، اور ہم نے انہیں کوئی بھی نشانی نہیں دکھائی مگر یہ کہ وہ اپنی بہن سے زیادہ بڑی تھی، یعنی جو نشانی پہلے دکھائی اس سے زیادہ بڑی نشانی ہم نے اور ان کو دکھا دی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ بھی پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کرے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ، یہ مضمون اس سے پہلے سورہ آراف میں آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ٹڈی دل بھیج دیے، کبھی طوفانی بارشیں بھیج دی، کبھی گھن بھیج دیا جو کہ ان کے اناج کو کھا جاتا تھا، کبھی اللہ نے مینٹوں کی کثرت کر دی. تو فرمایا کہ جب بھی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی یہ عذاب آتا تھا وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے بقال، وہ کہتے تھے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی بنیاد پر جو اللہ نے تم سے کیا ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ سے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. اب یہاں پہ ساحر ممکن ہے کہ تنزیہ بھی ہو، اور یہ ممکن بھی ہے کہ ان کے نزدیک یہ ماہر جادوگر ہونا کوئی بہت بڑے اعزاز کی بات ہو. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اتنا حاضر ساحر علیم، تو گویا شاید وہ سمجھتے ہو کہ تو بہت بڑا فن ہے، یہ بہت بڑے ماہر جادوگر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی بنیاد پر جو عہد اس نے نعمتوں کا رحمت کا تم سے کر رکھا. اننا لمهتدون، بے شک ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے اگر تمہاری دعا کے نتیجے میں عذاب ہم سے ٹل گیا، ہم ہدایت پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنهم العذاب، تو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، اذا هم ينكثون، تو پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے. ونادى فرعون في قومه، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، یعنی فرعون نے اپنی قوم سے خطاب کیا، قال یا قوم، اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے اختیار میں نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور کیا یہ نہریں میرے زیر اثر نہیں بہ رہی ہیں، مراد یہ ہے کہ پورے مصر پر میری حکمرانی ہے اور یہ سارا نہری نظام میرے اختیار میں ہے، میں جس کا چاہوں پانی بند کر دوں، جس کو چاہوں میں زیادہ پانی دوں، گویا تمہارا رزق میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا بادشاہ بھی میں ہوں اور تمہارا رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو یہی فرعون کا اصل میں خدائی کا دعویٰ تھا، اس نے دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں خالق ہوں، وہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا پالنے والا میں ہوں، میرے اختیار میں ہے تمہاری ساری زراعت، گویا تمہارا پورا رزق، اور میں تمہارے اس پورے کے پورے خطے کا بادشاہ ہوں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو کہ بالکل بے قدرہ ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، معاذ اللہ، نہ اس کے پاس کوئی بادشاہت ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اس کے ملازم اور اس کے ساتھ کوئی نفریے کو لشکر ہے، ولا یقاد یبین، اور نہ یہ شخص وضاحت کے ساتھ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. فلولا القیا علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں آ پڑتے اس کے پاس کنگن سونے کے، اگر باقی اللہ کا رسول ہے تو اس کی وہ شان جو بادشاہوں کی ہوتی ہے، بادشاہ تو سونے کنگن پہنتے ہیں، تو اس کے اوپر کیوں نہیں اترتے کچھ سونے کے کنگن، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اور یا کیوں نہیں اس کے ساتھ آتے فرشتے باہم مل کر، یعنی باہم پرا باندھے ہوئے فرشتے اس کے ساتھ مل کر آتے اور لوگوں سے کہتے بھائی ہٹ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول آ رہے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ. فاستخف قومه،
تو ان باتوں کی وجہ سے اس نے مت مار دی اپنی قوم کی، فاتا اور اس قوم نے فرعون کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان لوگ تھے، فلما آسفونا انتقمنا، تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، اور پھر ہم نے ان کو کر دیا گئے گزرے لوگ، ومثلا للآخرین، اور ہم نے بعد والوں کے لیے ان کو بنا دیا ایک مثال ایک عبرت، ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو بطور مثال علیہ السلام، قرآن پاک میں بار بار حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعریفیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزے سے پیدا کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امتیازی اسی معجزات دی ہے، تو جب قرآن مجید میں بیان کیا گیا عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام بطور مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم آ کر آپ سے جھگڑنے لگی، کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے ساتھ مکے والوں کو شدید نفرت تھی، ابراہیم عیسائی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اس نے مکے پر حملے کی کوشش کی تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے تو بشارت کی تھی اس نے، لہذا ابراہیم سے شدید نفرت تھی مکے والوں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو ان کو غصہ آیا کہ آپ ایک ایسے قوم کے نبی اور رسول کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس قوم نے ہمارے اس گھر کو، یعنی ہمارے مکے میں اس اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے ایک شخص پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے بیٹے بھی پیدا کر سکتا ہے، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی ماں کون سی ہے، تو ان کی ماں کوئی نہیں ہے، جس طرح عیسیٰ کے باپ کوئی نہیں ہے فرشتوں کی ماں کوئی نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی حجت بازی دلیل بازی کرتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ کہتے تھے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں کہ عیسائیوں کا معبود عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا میں شریک کرتے ہیں، اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، صلیب پہ لٹکایا گیا، تو جو معبود صلیب پہ لٹک گیا وہ بہتر ہے یا یہ کہ ہمارے معبود کے فرشتے بہتر ہیں؟ فرمایا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اے نبی آپ کے یہ ساری باتیں بیان نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کے لیے، مل ہم قوم الخاسمون، اصل بات یہ کہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں، ان ہوا الا عبد انعمت علیہ، وہ نہیں تھے مگر ایک بندے جن پر ہم نے انعام کیا تھا علیہ السلام، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو ایک مثال بنا دیا تھا، نشانی بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ سے اسوہ تھے، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم میں سے فرشتوں کو بنا دیں زمین میں کہ وہ زمین کے اندر آ کر ان کو عرضی اختیار ہو، وہ زمین پر خلافت کریں، انہیں زمین کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عرضی اختیار دے دے، خلافت دے دے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ النِّسَاءِ، یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ جو قادیانی نے فتنہ اٹھا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ان کا ظہور نہیں ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کا ذکر احادیث میں آیا وہ عیسیٰ نہیں ہے، مسیح عیسیٰ ہے، اور پھر انجانی غلام قادیانی نے خود اس کا دعویٰ کر دیا، اور یہاں ہمارے ہاں بعض لوگ وہ بھی کہتے ہیں مسجد کے بارے میں پتہ نہیں کیا پیشن گویا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید ان تمام احادیث کی تصدیق کرتا ہے کہ جن احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت آمد کا ذکر ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کا ایک علم ہے، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے، جب پہلی مرتبہ آئے تھے اس وقت بنی اسرائیل کے لیے نشانی تھی، اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ قیامت کی علامت کے طور پر آئیں گے، یعنی قرب قیامت میں آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کا ایک نشان ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس اس کے بارے میں اے نبی آپ ہرگز شک نہ کیجیے، بس اس کے بارے میں مسلمانوں تم ہرگز شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونَ، اور میرا کہنا مانو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ، اور شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، یعنی اس حق عقیدے سے، اس حق بات سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس صحیح تصور سے کہیں روک نہ دے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ، قال قد جئتكم بالحکمہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور میں تمہارے لیے واضح کرتا ہوں بعض ایسی باتیں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. فتقوا اللہ واتقون، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو. هذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا رکھتا ہے. فاختلف الاحزاب من بینهم، تو پھر جماعتوں نے باہم آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت ہے تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جو بڑے گہرے دوست ہیں خلیل، اس کی جمع ہوتی ہے اخلاء، اخلاء قیامت کے دن جو بڑے گہرے دوست ہیں ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، بجائے اس کے کہ دوسرے کی کوئی حمایت کرے، دوسرے کو سپورٹ کرے. اگر وہ خدا نہ خواستہ دوست ہے لیکن متقی نہیں ہے، دنیا دار ہے دیندار نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ دوسرے کے دشمن ہوں گے. ایک عید اللہ اس سے مروا دیا، اس نے مجھے غلط پرچی پڑھائی تھی، یہ مجھے غلط محفلوں میں لے کے جاتا تھا، یہ مجھے غلط مشورے دیتا تھا، تو فرمایا کہ اس دن جو بڑے گہرے دوست ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے. اگر دوست متقی ہیں دیندار ہیں تو ان کی محبتیں وہاں پر بھی برقرار رہیں گی. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور رفاقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اس روز کیا ہوگا؟ فرمایا ہم کہیں گے، اس روز ہم کہیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو تمہارے اوپر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے، اب تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم کبھی غمگین ہو گئے. یہ دنیا کے اندر سارے اندیشے بھی ہوتے تھے اور تو غم بھی ہوتے تھے، جنت ایسا عالم ہے کہ جہاں کوئی اندیشہ مستقبل کے حوالے سے نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی کوئی ماضی کے حوالے سے کوئی غم ہے. تو فرمایا اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہو گئے. اللہ دین آمنوں میں آیات، یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جو میری آیات پر ایمان لائے. مقام مسلمین، اور اس کے بعد پھر وہ فرما بردار کرو. ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہنا مانا، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. ادخلوا الجنۃ انتم و ازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی. تحبرون، وہاں پر تمہاری اور بھگت کی جائے گی، تمہیں وہاں پر ویلکم کیا جائے گا. یطاف علیہم بشحاف من ذہب، اور گردش میں لائے جائیں گے ان کے اوپر رکابیاں سونے کی. وہ اقواب، اور پیالے بھی. وفیہ ما تشتہیہ الانفس، اور اس جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو خواہش کریں گے ان کے جی، جو جی میں آئے گا اللہ تعالیٰ دے گا. وتلذذ اعین، اور وہاں ان کے لیے آنکھوں کی لذت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے نظارے کرائے گا کہ جس کی وجہ سے ان آنکھوں کی لذت ٹھنڈک حاصل ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. تو قرآن پاک بار بار کہتا ہے تمہارا اپنا عمل، تمہارا اپنا عمل، لہذا بھروسہ مت کیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد اگر قرآن خوانیاں ہو گئیں اور اعلان کرایا گیا مولوی صاحب سے قبرستان میں کہ وہ اعلان کر دیجئے کہ 40 قرآن پڑھے جا چکے ہیں، تو کوئی ان کا بھروسہ نہ کیجئے. یہ ساری کی ساری باتیں ہماری بات کی ہیں. قرآن پاک بابر کانسیپٹ دیتا ہے عمل عمل عمل، تمہارا اپنا عمل. زندگی بھر تم نے تو قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا اور تمہارے بعد لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک کس لیے تو نہیں آیا؟ یہ قرآن پاک تمہاری ہدایت کے لیے آیا تھا، اور تم نے اس قرآن پاک کو جو ہے وہ کھول کے نہیں دیکھا. تمہارے پاس کچھ اور جھنڈے تھے، اور تمہارے بننے کے بعد لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں.
یہ جو ہم نے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے نہ قرآن سے کوئی تائید ہوتی ہے ان کی اور نہ ان کی تائید کوئی حدیث سے ہوتی ہے. مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب ہے, ان کی کتاب ہے قرآن خوانی دار العلوم جو کراچی ہے, مفتی ذکی اسمانی صاحب کا اس کے نائب مفتی ہے, بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس میں انہوں نے قرآن خوانی کا پورا تجزیہ کیا ہے کہ قرآن خوانی قدم سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح ہی خاصی کی ہے قرآن خوانی, قرآن پڑھنا. نہ صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید تحریر شکل میں ایک ساتھ موجود تھا, یہ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک نسخہ بنایا گیا ہے پہلے دور صدیقی میں ایک قرآن کا نسخہ تھا, ورنہ اللہ کے رسول کے دور میں تو قرآن پاک علیحدہ علیحدہ لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس کوئی حصہ لکھا کسی کے پاس کوئی حصہ لکھا, پورا ایک ساتھ کتابی شکل میں یہ آیا ہے دور صدیقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کے ساتھ نسخے بنائے گئے اور وہ سات نسخے ساتھ بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیے گئے. آج بھی ان میں سے ایک نسخہ استنبول میں ہے, ایک نسخہ موجود ہے تاشکند میں, اس کے فوٹوگراف آپ نے دیکھنے ہو تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے جو خطبات بہاول پور ہیں اس میں انہوں نے ان کے فوٹوگراف دیے ہوئے, جب وہ دیکھ کر آئے تھے وہاں سے تصویر ان کی کھینچ کر لائے. تو جب قرآن پاک موجود ہی نہیں تھے تحریری شکل میں تو قرآن خوانی کیسے ہوتی, اور پھر قاروں کی تقسیم تو صحابہ کرام کے دور کے بعد ہوئی ہے. تو یہ جو ایک پارا سب نے پکڑ لیا اور بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہم لکھی کا کام کر رہے ہیں, بدعت ہے. آپ اپنے گھر پہ قرآن پڑھیے, تھوڑا پڑھیے, خلوص کے ساتھ پڑھیے, صحیح صحیح پڑھیے, زیر زبر کی رعایت کے ساتھ پڑھیے, لہنے گلی سے بچیے, اس کا زیادہ آ جائے. اور یہ کہ سب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, کسی کو پڑھنا آئے یا نہ آئے مروبت کے اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے, کہ میں نہیں گیا تو ناراض ہو جائے گا میرا دوست کہ میں نے قرآن خوانی کرائی اور یہ آئے نہیں, اور وہاں پر ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, جاتا ہوں میں قرآن خوانی میں پڑھا اٹھا لیتا ہوں اور بیٹھا رہتا ہوں, اس کے بعد آ کر ایک بڑھ سے پڑھوا لیتا ہوں کہ مودی صاحب میرے حصے میں چوتھا پارا آیا تھا ذرا پڑھ دیجیے گنا تھا. تو کیا ضرورت ہے اس قسم کے دھندے کرنے کی؟ تو فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا, یہ ہے وہ جنت کے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے, بما کنتم تعملون, تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے, تم نے حلال و حرام کی تمیز کی, تم نے نافرمانیوں کو چھوڑا, تم نے دین کی خدمت کی, آج تمہیں اس خدمت کا صلہ ملا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ, تمہارے لیے اس جنت میں کثرت سے میوے ہیں, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, کہ تم جن میں سے کھاؤ گے. یہ تو ہے معاملہ حسن انجام اللہ کے نیک بندوں کا. اس کے برعکس ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, بے شک جو مجرم لوگ ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یفتر عنہم, وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا, وہم فیہ مبلسون, اور وہ اس میں بالکل بجھ کے رہ جائیں گے, نا امید ہو کر رہ جائیں گے. وما ظلمناہم, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولکن کانوا ہم الظالمین, لیکن وہ خود ہی ظالم تھے. بنا دو, اور وہ پکاریں گے یا مالک اے مالک, یہ جہنم کے اوپر معمور فرشتے کا نام ہے, اے مالک لیب سے علینا ربک, چاہیے کہ آپ طرف ہمارا فیصلہ کر دے, ہمیں موت دے دے تاکہ ہماری جان اس مصیبت سے چھٹے. قال انکم ماکثون, تو وہ جو جہنم کے فرشتے ہیں مالک علیہ السلام کو کہیں گے کہ نہیں تم اس میں ہمیشہ رہنا ہے, تمہیں نہ تم جیو گے نہ تم مرو گے, تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا ملے گی, تم نے جس جس کا پیسہ کھایا ہے, تم نے جس جس کا دل جلایا ہے, تم نے جس جس رشوتیں لی ہیں, تم نے جو تم نے حرام خوریاں لوٹ مار کی تھی, پورا پورا تمہیں بدلہ یہاں پر دیا جائے گا. لقد جئناکم بالحق, اور ہم تمہارے پاس حق لے آئے تھے, ابھی الفاظ اللہ کے, ہم تمہارے پاس حق لے آئے تھے, ولکن اکثرہم للحق کارہون, ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن تمہیں اکثر اس حق کو ناپسند کرنے والے تھے. ہم امرمو امرن, کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرائی ہے؟ کیا وہ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم اور سازشیں کرتے ہیں؟ تو کیا وہ کوئی فیصلے کرتے ہیں؟ کیا ان کے فیصلے وہ امپلیمنٹ ہوں گے؟ ہم امرمو امرن, کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے؟ فإنا مبرمون, تو پھر ہم بھی بات ٹھہرانے والے ہیں. ہم نے بھی طے کر لیا کہ محمد کی مدد کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کریں گے. ہم یا سبون اللہ ناز اللہ ناز اللہ نا اللہ انا لا نسمع صلهم ورجواهم, اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی سرگوشیوں کو اور ان کے خفیہ مشوروں کو؟ یہ جو بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو انا لا نسمع صلهم ورجواهم, کیا ہم نہیں سنتے ان کی سرگوشیوں کو, ان کی سرگوشیوں کو اور ان کے اب یہ امرادوں کو؟ بلا کیوں نہیں, ورسولنا لدیہم یکتبون, ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے پاس موجود ہو کر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد, کہنے میں ان سے کہیے اگر واقعی رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی اس کی بیٹیاں ہوتی فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اس آیت کے حوالے سے ایک بڑا تجربہ ہوا محترم ڈاکٹر سارے احمد صاحب کو. ایک شخص نے ان سے کہا کینیڈا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. قادیانی صاحب تو اس نے کہا دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد نبی ہونے کا امکان ہے, ورنہ اللہ کے رسول یہ بات ہی نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی کہ اگر کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. گویا رحمان کے بیٹا ہونے کا امکان ہے, اس لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا. تو شرطیہ اسلوب میں تم نے کہاں سے یہ بات عرض کر لی کہ اگر شرطیہ طور پر کوئی بات کی جائے گی تو وہ ضرور ہوگی کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, تو اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. مراد اس سے یہ ہے کہ نبی اب کوئی نہیں آئے گا, اگر بالفرض ہوتا عمر ہوتے لیکن نبی کو آئے گا ہی نہیں. اسی طریقے پر رحمان کا بیٹا نہیں ہے, اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا, کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ رحمان کا بیٹا ہو. سبحان رب السماوات والارض, پاک ہے زمین اور آسمانوں کا رب, رب العرش اور وہ جو تخت کا رب ہے, عظیم تخت کا مالک ہے. اما یخوضون, پاک ہے اس جھوٹ سے جو وہ گھڑ رہے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا, پس انہیں بھی چھوڑیے ان کو کہ وہ باتیں بنا لیں اور ہنسی کھیل کر لیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ وہ ملے اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ, اور وہی ہے اللہ جو کہ آسمان میں بھی معبود, اور وہی ہے جو آسمان کے اندر بھی معبود ہے اور زمین میں بھی. وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ, وہی ہے جو آسمان کے اندر بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود. وہو الحکیم العلیم, وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور بابرکت ذات اس ہستی کی کہ جس کے اختیار میں ہے زمین کی آسمانوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت. وعندہ علم الساعۃ, اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. وإلیہ ترجعون, اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ, اور وہ لوگ کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے سفارش کا. الا من شہد بالحق وهم یعلمون, سوائے اس کے کہ جو گواہی دے حق کی, حق کے ساتھ, اور جبکہ وہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا, اور سفارش بھی حق کرے گا. اللہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ٹھیک ہے یہ آدمی قاتل تھا, یہ آدمی زانی تھا, یہ آدمی سود خور تھا, یہ رشوتیں لیتا تھا, کہ اللہ کوئی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو معاف کر دے. یہ ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی. سفارش یہی ہوگی کہ اللہ اس نے اپنی سے پوری کوشش کی لیکن بس ذرا سے مارجن سے یہ کامیابی سے رہ گیا, تھوڑی سی نیکیاں اور کر لیتا تو یہ جنت سے پہنچ جاتا. اللہ اپنے رحم سے اپنے کرم سے آپ اس کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں. تو یہ معاملہ ہوگا گریس پارک کا. تو فرمایا کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا. الا من شاہد بالحق, سوائے اس کے جو گواہی دے گا حق کے ساتھ. وہم یعلمون, اور جبکہ وہ جانتے بھی ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کس قسم کی سفارش کرنی ہے. بولا ان سال کا من خلق کا ہوگا, اگر نبی آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بنایا ہے, لَيَقُولُنَّ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فانا یوفقون, پھر کہاں سے پھرائے جاتے ہیں, پھر کیوں اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. وقیل ہی یا رب ان هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ, اور قسم ہے رسول کی اس بات کی صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب اے میرے رب, ان هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ, بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے, یہ میری بات نہیں مان رہے. وہ رسول عاجز ہو کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. اللہ کا جواب سنیے, فصفا انتم, اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیجئے. وقل سلام, اور انہیں کہیے سلام. یہ سلام کوئی محبت والا نہیں ہے, یہ سلام بیزاری کا سلام ہے, علیحدگی کا سلام ہے. اور کہیے کہ سلام, فسوف یعلمون, فسن قریب وہ جان لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.